ของมีผู้ที่ลงโทษของมีวาระมีของมันกันkalau cukup tuh terus menteri perwali itu ke perwadigara alam ini tamam insanon ke liye karamat ka elan kiya hai is ruhe zameen par itne log hain sab ke sab ba karamat اور سب کو پروردگار عالم نے کرامت دی ہے اور مکرم بنایا ہے چونکہ لفظ بنی آدم استعمال ہو رہا ہے بنی آدم میں سارے کے سارے شامل ہیں چاہے اچھے ہوں یا برے ہوں مومن ہوں یا منافق ہوں مسلمان ہوں یا کافر ہوں مشرک ہوں یا موحد ہوں کوئی بھی ہوں سارے کے سارے بنی آدم میں شامل ہیں اور پروردگار عالم کہہ رہا ہے لقد کرمنا بنی آدم ہم نے اولاد آدم کو مکرم بنایا اور ادھر سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں ایسے لوگ ہیں کہ جو بعض اوقات دین کو تسلیم نہیں کرتے کتاب پروردگار کو نہیں مانتے پیغمبر کو تسلیم نہیں کرتے ائمہ طاہرین پر ایمان نہیں رکھتے خدا پر ایمان نہیں رکھتے وہ افراد جو اس طرح کے لوگ ہیں کہ جہاں دین و دیانت اسلام و شریعت کسی چیز کا پاس و لحاظ نہیں ہے وہ کیسے مکرم ہے اس کائنات کے اندر یہ سوال تھا کیونکہ لفظ بنی آدم استعمال ہو رہا ہے کیسے مکرم ہے وہ کیسے صاحب عزت ہیں کیسے باکرامت ہیں اور خود پروردگار عالم نے بعض لوگوں کے لیے رحمت سے دور ہونے کا اعلان کیا لعنت کے لیے کہا بعض لوگوں کے وہ لوگ جو اللہ اور رسول کو اذیت دیتے ہیں دنیا اور آخرت ان پر لعنت ہے جنہیں تو خود مکرم بنا رہا ہے ان پر لعنت بھی کر رہا ہے یا تبت یدا الہ بھی متبکل میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے خود یہ بھی ایک آیت ہے کہ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائے پر اٹھ جائے ان پر تب کر رہا ہے اسے انسان پر بالآخر بنی آدم تو ہے نا حل کیسے کیا گیا کہ پروردگار عالم نے کرامت سب کو دی ہے یعنی کیا یعنی کرامت تک پہنچنے کا اور اپنے آپ کو کریم بنانے کا مادہ پروردگار عالم نے ہر ایک پر رکھا ہے جسے کہا جائے کہ بالقوا پروردگار عالم نے ہر انسان کو کریم بنایا ہے کرامت کا پوٹینشل تمام انسانوں کے اندر موجود ہے وہ کوئی بھی ہو وہ اچھا ہو یا برا ہو ہر انسان میں کرامت کا پوٹینشل موجود ہے اس میں کریم بننے کی صلاحیت موجود ہے درجات بہرحال فرق کرتے ہیں درجات اوپر نیچے ہو سکتے ہیں لیکن ہر انسان میں موجود ہے یہ صلاحیت کیوں فطرت اللہ الذی فطر الناس علیہا فطرت خدا جس پر تمام انسانوں کو خلق کیا گیا یعنی کتنے لوگ اس کائنات میں خلق ہو رہے ہیں سب فطرت الہی پر پیدا ہو رہے ہیں ہر بچہ جو اس کائنات میں قدم رکھتا ہے وہ الہی فطرت لیے ہوئے پیدا ہوتا ہے کل مولود یولد علی الفطرۃ یا علی فطرۃ الاسلام جتنے بچے پیدا ہوتے ہیں سارے کے سارے فطرت اسلام پر پیدا ہوتے ہیں ان کے ماں باپ انہیں یہودی اور نصرانی بناتے ہیں اس وجہ ان کے ماں باپ ان کو یہودی بنا دیتے ہیں یا نصرانی بنا دیتے ہیں سارے سارے بچے فطرت اسلام کو پیدا ہوتے ہیں پروردگار عالم نے وہ پوٹینشل انسان کے اندر کو قوا رکھا ہے کہ انسان اپنے آپ کو کریم بنا سکتا ہے کریم یعنی جو کل کے ترجمہ کیا گیا اور پانی بیان کیا گیا کریم یعنی ایک روح ہے بلند رکھنے والا انسان ہے بلند جس میں ہر طرح سے بلندی پائی جا رہی ہو کسی طرح کی پستی کا تصور نہ ہو نہ فکری اعتبار سے نہ عقیدتی اعتبار سے نہ اخلاقی اعتبار سے نہ عملی اعتبار سے ایسے انسان کو قریب کہا جاتا ہے قریب اس معنی میں کرامت اسی لیے برعکس ہے دیانت یعنی پستی کرامت یعنی بلندی کریم یعنی بلند دنی یعنی پست اب سوال اسی جگہ پر ہے کہ پروردگار عالم نے یہ طاقت ہر ایک کو دی ہے، کوئی ایسا کائنات میں نہیں ہے جو اس بات کا ادعا کرے، اس بات کا دعویٰ کرے کہ ہم بننا چاہتے تھے بن نہیں سکتے تھے، یہ نہیں ہو سکتا۔ کہیں پر ہو انسان، کسی جگہ پر ہو، کتنے خطرناک ماحول، کتنے برے ماحول اثر انداز ہوتا ہے، اس سے کوئی دورہ نہیں۔ ماحول انسان کو متاثر کرتا ہے یا حقیقت ہے، لیکن اگر انسان اپنے آپ پر آ جائے اور اپنے آپ کو بدلنا چاہے، کتنا ہی برا ماحول ہو، طاقت ہے انسان کے اندر، صلاحیت ہے انسان کے اندر۔ یہ بہانہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے کہ ہم کیا کریں، ماحول ہی ایسا تھا، جی نہیں۔ پروردگار عالم نے انسان کو اتنی طاقت دی ہے کہ ہر برے ماحول میں مورچہ لے سکتا ہے، اتنی صلاحیت پروردگار عالم نے انسان کے اندر رکھی ہے کہ اتنا ہی خراب ماحول اپنے آپ بچانا سے بچا سکتا ہے۔ یار دیکھیے، اپنے ماحول میں صنف نازک کہتے ہیں کس کو؟ عورت کو۔ صنف قوی کہتے ہیں مرد کو۔ مرد صنف قوی ہے، عورت صنف نازک ہے ہمارے یہاں۔ لیکن صنف نازک اتنی قوی ہو جاتی ہے اگر اپنے آپ پر آ جائے، اتنی قوی ہو جاتی ہے کہ وقت کا خدا بھی ہو اسے خراب نہیں کر سکتا۔ جو اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہہ رہا ہے کہ میں تمہارا بڑا رب ہوں، اپنے آپ کو کہہ رہا ہے، اپنے آپ کو خدا کہلواتا ہے۔ کون جانتے ہیں فرعون؟ دنیا کی چار مکمل خاتون گزری ہیں، اور ان چار مکمل خاتون میں پہلی خاتون جناب آسیہ، جناب آسیہ، جناب مریم، جناب خدیجہ، جناب صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ وسلم۔ پہلے قرار پاتی ہیں جناب آسیہ۔ کون؟ فرعون کی زوجہ۔ معرفت کا عالم یہ ہے کہ فرعون اپنی ساری طغیانی کے باوجود عائشہ آسیہ کے دل سے ایمان نہیں نکال سکا۔ آپ دیکھ لیجیے، اور ایسا ویسا ایمان نہیں ہے، ایمان کی منزل یہ ہے کہ جب دھوپ میں لٹا کر کے پتھر رکھ دیا جاتا ہے ان کے اوپر، اس وقت کہتی ہے رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملی من الدین من القوم الظالمین۔ پروردگار جنت میں اپنے نزدیک میرے لیے گھر بنا دے۔ رب ابن لی عندک، دعا کو قرآن مجید میں نقل کیا جناب آسیہ کی، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ۔ علماء تفسیر میں، مفسرین نے یہاں پر دلکت کی اس دعا پر، جناب آسیہ نے کہا کیا، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ۔ پہلے عندک کہا ہے، بعد میں بیتا کہا ہے، یہ نہیں کہا رب ابن لی بیتا عندک، جنت میں گھر بنا دے اپنے نزدیک، نہیں، جنت میں اپنے نزدیک گھر بنا دے، یعنی مقام عندیت کو پہلے مانگا ہے، جنت میں مقام بعد میں مانگا ہے۔ اے صلوات پڑھے محمد اور آل محمد۔ یہ صنف نازک ہے، اس کو صنف نازک کہا جاتا ہے، وہ اگر اپنے آپ پر آ جائے تو اس طریقے سے سامنے ہے۔ قرآن مجید نے مثال بیان کی ہے باقاعدہ، دو بری عورتوں کی مثال قرآن دیتا ہے، دو برے، دو اچھی عورتوں کی مثال قرآن دیتا ہے۔ بری عورتوں میں جناب لوط، جناب لوط کی زوجہ، اور اچھی خواتین میں جناب آسیہ، جناب مریم۔ قرآن مثال پیش کر رہا ہے، لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر انسان اپنے آپ پر آ جائے تو اتنا بدل سکتا ہے، اتنا اپنے آپ کو محفوظ کر سکتا ہے کہ فرعونیت کے ماحول میں اپنے ایمان کو بچا سکتا ہے۔ جو دوسروں کے ایمان کو خراب کر رہا ہو، جو اپنے آپ کو خدا کہہ رہا ہو، اس کے برابر میں رہنے والی اس کی اپنی بیوی، اس کی اپنی زوجہ، لیکن کس منزل پر ہے آپ دیکھ رہے ہیں؟ اس کے معنی کیا ہے؟ قرآن کیوں بیان کر رہا ہے اسے؟ قرآن اسی لیے بیان کرتا ہے کہ تمہیں محسوس ہو کہ اتنے برے ماحول کے باوجود ہم نے انسان میں اتنی طاقت دی ہے کہ اگر چاہے تو اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ اسی فرعون کے زمانے میں، یہ واقعہ جلدی سے نقل کروں، آپ نے ہزاروں بار سنا ہے، اسی فرعون کے زمانے میں جناب موسیٰ کے پروردگار عالم نے حکم دیا کہ فرعون کے پاس جاؤ، وہ تم پاس ہو گیا، اس کو جا کر کے سمجھاؤ۔ پہلے مرحلے میں جناب موسیٰ آئے، فرعون سے آ کر کے گفتگو ہوئی, فرعون نے نہیں مانی. ہمارا رب العالمین کون ہے, عالمین کا پالنے والا, ہم تک یہ میرے علاوہ کون ہے؟ رب السماوات کی بلاؤ جو زمین اور آسمان کا پیدا کرنے والا ہے, جو مشرق و مغرب کا پیدا کرنے والا ہے, جو ہمارے تمہارے باپ دادا کا پیدا کرنے والا ہے, نہیں مان رہا. آخر میں یہ ہوا کہ اگر ہم کوئی تمہارے سامنے کوئی نشانی لائے, نشانی دکھاؤ, اصل کو جی کا اجدا بنا, ہاتھ جیب سے نکالا, یہ جب ایسا ہے پھر بھی نہیں, کہیں جادوگر. اب کیا کریں, کافی جادوگروں کو بلاؤ تاکہ ان کو شکست دے دے, اپنے جادو سے شکست دے دے موسیٰ کو. ہو گیا, طے ہو گیا, مدائن لیکن طے ہو گیا, باقاعدہ پھر لوگ آئیں گے, سارے لوگ جمع ہو گئے, اور جادوگر بھی آئے سارے کے سارے, فرعون کیے جنائے موسیٰ بھی بلایا گیا, ادھر جادوگر کھڑے ہوئے ہیں, ادھر جنائے موسیٰ کھڑے ہوئے ہیں. جادوگروں نے کیا کہ توجہ کیجیے, ذرا سب قرآن مجید کو نقل کر رہا, باقاعدہ دو تین سوروں میں نقل کی قرآن مجید نے, سورہ شعراء سورہ طہ پڑھ رہا ہوں آپ کے ساتھ. جادوگر جب آئے تو انہوں نے کیا کہا, فرعون سے سوال کرتے ہیں, اِنَّا لَنَا لَأَجْرًا اِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبُونَ, آیا ہمارے لیے کوئی اجر ہے اگر ہم غالب آ گئے؟ فرعون کہتا ہے ہاں تمہارے لیے اجر ہے, اِنَّكَ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ, تو ہمارے تم لوگ جو ہو مقربین, مطلب ہمارے قریب رہنے والوں میں سے ہو جاؤ گے. پھر اس کے بعد دوسرا فقرہ قرآن دیتا ہے, کہتے ہیں بے عزت فرعون, کیا کہہ رہے قرآن مجید, بے عزت فرعون, فرعون کے عزت کی قسم ہم لوگ ضرور غالب آئیں گے, نحن الغالبون, ہم لوگ غالب آئیں گے فرعون کے عزت کی قسم. تو جملے یاد رکھیے گا, فرعون سے اجر مانگ رہے ہیں, ان لنا اجرن, آیا ہمارے لیے کوئی اجر ہے اگر ہم غالب آ گئے؟ فرعون نے کہا اجر ہے تو ہمارے مقرب لوگوں میں سے ہو جاؤ گے, درباریوں میں سے ہو جاؤ گے, قریب رہنے والوں میں سے ہو جاؤ گے. بعد میں کہتے ہیں بے عزت فرعون, فرعون کے عزت کی قسم ہم غالب آئیں گے. یہاں سے گفتگو شروع ہوئی, جناب موسیٰ سے کہتے ہیں کہ آپ کچھ پھینکیے گا یہاں پہ, موسیٰ کا جو تم کو پھینکنا ہو پھینکو. انہوں نے اپنی رسیاں پھینکی اور اپنے عصا پھینکے, وہ سانپ بن کر کے سامنے لوگوں کے گھومنے لگے, رسیاں اور عصا ان لوگوں کے لکڑیاں سانپ بن گئی لوگوں کے سامنے. پروردگار نے پوچھا موسیٰ تم نے اپنے عصا کو پھینک دو, جناب موسیٰ نے اپنا عصا کندھے پہ پھینک دیا, وہ ایک اژدہا بن کر کے سامنے آیا. جتنے ان کی رسیاں سانپ بنتی جاتی ہیں یہ اژدہا انہیں نکلتا جاتا ہے ان کی رسیوں کو. جب یہ منظر دیکھا تو قرآن مجید کہتا فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ, سارے کے سارے ساحر سجدے میں گر گئے. ایک صلوات پڑھیں محمد علیہ وسلم, فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ, سارے کے سارے ساحر سجدے میں گر گئے. اور کیا ہوا, قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ, ہم نے عالمین کے رب پر ایمان قبول کر لیا. کون عالمین کا رب؟ رب موسیٰ و ہارون, جب موسیٰ اور ہارون کا رب ہے, کوئی اس کو نہ سمجھے. فرعون نے بگڑ کے کہا آمنتم قبل ان آذن لکم انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر فلسوف تعلمون لو قطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف ولو صلبنکم اجمعین, تم نے ہماری اجازت کے بغیر ایمان قبول کر لیا. ابھی تمہیں پتا چلے نہیں تمہارا کوئی بڑا ہے جسے تمہیں صحت کی تعلیم دی ہے, ہم تمہارے دائیں ہاتھ بائیں پاؤں بائیں پیر ہاتھ دائیں پاؤں مختلف سمتوں سے کاٹیں گے, تم سب کے سب کو سولی دے دیں گے, جتنے ہو سب کو سولی میں چڑھا دیں گے. کیا کہا, لا زیر, ہمیں کوئی پرواہ نہیں. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ فرعون کے جادوگر کہہ رہے ہیں ہمیں کوئی پرواہ نہیں, انا الی ربنا منقلبون, ہم اپنے پروردگار کی طرف منقلب ہو گئے. اور یہاں پہ جملہ مجھے نقل کرنا, توجہ کیجئے, کہتے فقد ما انت قاض, جو تجھے فیصلہ کرنا ہے کر, انما تقضی هذه الحیات الدنیا, تو اسی دنیا تک کے لیے فیصلہ کر سکتا ہے, سزا کا نہیں, جو تجھے فیصلہ کرنا ہے کر. انا آمنا بربنا لیغفر لنا خطایانا, ہم نے اپنے پروردگار پر ایمان قبول کیا ہے تاکہ وہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے, ہماری خطاؤں کو معاف کر دے, اور جس چیز پر تو نے ہمیں مجبور کیا تھا اسے پروردگار عالم معاف کر دے. واللہ خیر وابقا, پروردگار عالم خیر بھی ہے باقی رہنے والا بھی ہے. توجہ کریں, ابھی جو فرعون سے اجر مانگ رہے تھے, فرعون سے قیمت مانگ رہے تھے, وہ کہتے ہیں ہم نے اس لیے ایمان قبول کیا ہے کہ وہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. ابھی جو فرعون سے کہہ کہہ رہے تھے بے عزت فرعون، انا لنحن الغالبون، فرعون کے عزت کی قسم ہم غالب آئیں گے. اب وہ کہتے ہیں واللہ خیر وابقا، خدا بہتر ہے اس کائنات کے اندر، جہاں اتنی صلاحیت موجود ہو بدلنے کی. دو لمحے پہلے فرعون کی عزت کی قسم، دو لمحے کے بعد واللہ خیر وابقا. اتنی صلاحیت پروردگار عالم نے انسان کے اندر رکھی ہے، اگر اپنے آپ کو بدلنے پر آ جائے تو فرعون کی ساری صلاحوں کے باوجود ایک لمحے میں اتنا بدل جاتا ہے کہ قرآن اس کا قصیدہ پڑھتا نظر آتا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد کریم بنانا ہے، تو ہم نے تمہارے اندر مادہ رکھا ہے تو اپنے آپ کو کریم بنا سکتے ہو، پوٹینشل تمہارے اندر موجود ہے. جتنا چاہو اپنے آپ کو اوپر لے جاؤ، کوئی سر کوئی اس کے لیے کوئی نہ کوئی مقام معین کیا گیا ہے اور نہ کوئی حد بتائی گئی ہے کہاں تک بڑھ سکتا ہے انسان، جہاں تک بلند ہونا چاہتا ہے ہو جائے. اور اب اس جگہ پر توجہ کیجئے، جلدی دو تین لفظ کہیں، جتنا انسان بلند ہونا چاہتا ہے اس بارگاہ پروردگار بلند ہوتا چلا جائے، انسان کے لیے بالکل اوپن ایریا چھوڑا گیا ہے تمہاری کرامت کے لیے، تمہیں بلند ہونے کے لیے جتنا تم چاہتے ہو اتنا اوپر چلے جاؤ. لیکن جو میں نے کل آپ کے سامنے کہا تھا، پوٹینشل موجود ہے لیکن صلاحیت تمہارے اندر چاہیے. اس راستے کو تمہیں اپنانا پڑے گا جو تمہیں کریم بنا رہا ہو، جو تمہاری کرامت کو ظاہر کر رہا ہو. پہلی وہی جو پیغمبر پر آئی، توجہ کریں، پہلی وحی کون سی تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بار جناب جبرائیل کے پیغمبر پر نازل ہوئے کب تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرا بسم ربک الذی خلق، پہلی وحی جو آ رہی. اور اس پہلی وحی میں درس کرامت دیا گیا، توجہ کریں، یہ کرامت انسان اتنا مہم مسئلہ ہے. پہلی وحی میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم. اقرا بسم ربک الذی خلق، اپنے پروردگار کے نام سے پڑھیے جو خلق کرنے والا ہے. خلق الانسان من علق، اس نے انسان کو جمع ہوئے خون سے پیدا کیا، علق سے پیدا کیا. اقرا وربک الاکرم، اپنے پروردگار اکرم کے نام سے پڑھیے، پڑھیے وہ رب کل اکرم، اور آپ کا پروردگار اکرم ہے. الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے سے تعلیم دی. اب یہاں پر مفسرین فرما دے، توجہ کریں، اگر آپ سے یہ کہا جائے کہ دیکھیے فلاں یونیورسٹی میں فلاں تاریخ دان ایک صاحب آئے ہوئے ہیں اور وہ لیکچر دیں گے، تو لیکچر کس چیز کا ہوگا؟ فزکس کا ہوگا؟ نہیں، میتھ کا لیکچر ہو. جی نہیں، وہ تاریخ داں ہے، اس کے معنی تاریخ کا لیکچر ہوگا. ایک صاحب آئے ہیں جو کیمسٹری کے اسپیشلسٹ ہیں، کیمسٹری کے ایکسپرٹ ہیں، وہ آئے ہوئے لیکچر دینے کے لیے فلاں جگہ پر. کیا سمجھے گا زمانہ کہ کیمسٹری پڑھائیں گے؟ فلاں فلسفی آیا ہوا ہے، اس کی تقریر ہے وہاں پر، اس کے معنی کیا ہے؟ فلسفہ پڑھائے گا. جب کسی حکم کو کسی صفت سے تعبیر کر دیا جائے تو اس صفت کی طرف اشارہ ہوتا ہے. قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے؟ اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، تمہارے پروردگار، تمہارا پروردگار جو اکرم ہے، اس نے تعلیم دی ہے کرم کے ذریعے سے، قلم کے ذریعے سے. تو کس چیز کی تعلیم دی ہے پروردگار عالم نے؟ جب خود پروردگار عالم کا معرفی کیا جا رہا ہے، اسے پہچانوایا جا رہا ہے لفظ اکرم کے ذریعے سے. اکرم یعنی کریم، لوگوں میں سب سے زیادہ کریم. اکرم اسے کہتے ہیں جو تمام بہت سے کریم جمع ہو جائیں، ان میں سب سے زیادہ جو کریم ہو اسے اکرم کہا جائے گا. قرآن میں کہہ رہا ہے وہ اقرام اور ربک الاکرم، تمہارے پروردگار اکرم نے تمہیں تعلیم دی ہے. جب پروردگار اکرم تعلیم دے رہا ہے تو کس چیز کی تعلیم دے گا؟ علماء کہتے ہیں تعلیم کرامت دے رہا ہے. کرامت وہ مسئلہ ہے جس کی تعلیم خود خدا دیتا ہے اور پہلی وحی میں تعبیر کر رہا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد رسول اللہ. اور اس کے بعد جتنا سلسلہ قرآن مجید اسی لفظ کریم سے, قرآن کریم لانے والے سارے کے سارے کریم, بے ایدی سفرا کرام برارا, جتنے لانے والے سارے کے سارے سبھی پروردگار کریم ہیں, رسول کے لیے کریم, جا اہم رسول کریم, ہمارے ان کے پاس ان کے قوم کے پاس ایک رسول کریم آیا. خود پیغمبر کے لیے کیا کیا کہا پیغمبر نے, بوئستو لأتمم مدارم الاخلاق, مجھے بھیجا گیا ہے اخلاق کی خوبیوں کو تدمیر کرنے کے لیے. یعنی کام پہلے سے ہو رہا ہے, آنے والے نبی ایک ایک کر کے پیغام پہنچا رہے ہیں, اب پیغمبر آئے ہیں اسے مکمل کرنے کے لیے. یعنی سارے کے سارے کریم ماحول میں انسان کو پروردگار عالم نے بھیجا ہے, میں خود تجھے تعلیم دوں گا جو اکرم ہوں. قرآن کے ذریعے سے تعلیم ملے گی جو قرآن کریم ہے. پیغمبر تمہیں تعلیم دے گے جو کرامت کو مکمل کرنے کے لیے آئے. یہ سارا پروگرام کریم ہے, اس کو جان لے. لیکن اس کے باوجود اگر بننا چاہتا ہے تو تجھے حرکت کرنی پڑے گی, مجبورا بنانے والا نہیں ہوں. ایک صلوات پڑھے محمد رسول اللہ. اتنی صلاحیت انسان کے اندر موجود ہے, اتنا ماحول ہم نے بنا دیا, لیکن اس ماحول کے باوجود چلنا خود تمہیں ہے. بس یہ آخری مرحلے میں کہ چلنا خود انسان کو ہے درس کرامت کے لیے. اگر ان کو اپنے آپ کو کریم بنانا ہے, اپنے آپ کو بلند کرنا ہے روح بلند, تو ہے سب کچھ کائنات میں. پروردگار عالم نے راستہ بھی دکھا دیا, بتا بھی دیا, انا علینا للہدا, ہم ہدایت کی ذمہ داری لیتے ہیں. انا ہدینا السبیل, راستے کی ہدایت ہم کریں گے. ساری چیزیں سب کچھ ہے. فالہمھا فجورھا وتقواھا, پہلی منزل پر گیارہ قسمیں کھا رہے ہیں پروردگار عالم اسی نفس کے لیے. فالہمھا فجورھا وتقواھا, ہم نے تقوی کا بھی الہام کیا ہے, ہم نے فجور کا بھی الہام کیا. اس کو فجور کا دونوں چیزیں تمہیں بتائی ہیں. اب تمہیں جو راستہ اختیار کرنا اختیار کرو. میں جو کئی انسان کے سامنے بحث کر رہا تھا کہ انسان کو اختیار پروردگار عالم نے دیا ہے کہ میں چاہتا یہ ہوں ایک ایسی مخلوق ہو جو اپنے اختیار سے اپنے مستقبل کو طے کرے, کوئی اس پر زبردستی کرنے والا نہ رہ جائے. اور آپ دیکھیے اتنا, میں پھر واپس آ رہا ہوں دو لمحوں کے لیے, اتنا پروردگار عالم نے آزاد رکھا ہے انسان کو. وہ ایک نہیں دونوں سم سے آزاد ہے. اگر نیکی کے راستے پر چلنے پر آئے تو کوئی مانے نہیں بن سکتا, اگر برائی کے راستے پر چلنے پر آئے تب بھی اسے کوئی نیکی کے راستے پر چلا نہیں سکتا. ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا للذین کفروا امرأت لوط وامرأت نوح وامرأت لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین. یہ دونوں پروردگار عالم کافر مردوں کے لیے دو عورتوں کی مثال پیش کر رہا ہے, نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی. یہ دونوں کے دونوں تحت عبدین من عبادنا صالحین, یہ دو بندے ہمارے بندے نیک بندوں کے ماتحت تھی, دونوں نے خیانت کی. نبی کی دو بیویوں نے خیانت کی, ادھر بھی اور ادھر بھی. پروردگار عالم کیا رہا ہے, نار مع الداخلین, جنت میں داخل ہونے والوں کے ساتھ بیوی بننے سے نجات ملنے والی. میں سورۃ تحریم ہے قرآن مجید, قیلت خلن نار مع الداخلین, تم دونوں جہنم میں داخل ہو جاؤ داخل ہونے والوں کے ساتھ. اور ایمان لانے والوں کے لیے جناب آسیہ اور جناب مریم کی مثال پیش کر رہا ہے قرآن. جناب نوح 950 برس کی تبلیغ, 2500 سال کا تجربہ, اپنی بیوی اگر بگڑنے پر آ جائے تو ٹھیک نہیں کر سکتے. فرعون اپنی ساری خدائی کے باوجود بیوی درست ہونے پر آ گئی تو کچھ نہیں کر سکتا. نہ ادھر کوئی روکنے والا ہے نہ ادھر کوئی روکنے والا ہے. قرآن مجید آخری پیغمبر سے کہتا ہے کہ اپنی بیویوں سے لقد صدقت قلوبکما, تم دونوں کے دل ٹیڑھے ہو گئے. یعنی پیغمبر پیغمبر ہو کر کے بھی اگر دل ٹیڑھا ہو جائے تو سیدھا نہیں کر سکتے اسے. کر سکتے کہ معنی یہ نہیں ہے کہ پیغمبر میں طاقت نہیں ہے, قرار کائنات کا یہ نہیں ہے کہ مجبوراً کوئی نہیں جائے. قدرت چاہتی یہ ہے کہ اگر ادھر آ رہے ہو تب بھی اپنے اختیار سے آؤ, ادھر جا رہے ہو تب بھی اپنے اختیار سے جاؤ. ایک صلوات پڑھیے محمد رسول اللہ. بس عزیزوں میں آخری بات کو اسی سے کہوں. کون سی چیز ہے کہ جو انسان کو کرامت تک لے جانے کے لیے بس یہ مرحلہ اور بات تمام. کیا ہے وہ؟ دو شرطیں ہیں جسے بیان کیا گیا کہ اگر انسان ان دو شرطوں کو پورا کرے تو اپنے آپ کو مقام کرامت تک لے جا سکتا ہے. دو شرطیں کون کون سی؟ پہلی شرط سلبی اور دوسری شرط ایجابی. یعنی پہلی نیگیٹو دوسری پازیٹو. پہلے کچھ چیزوں سے اپنے آپ کو ہٹائے پھر کچھ چیزوں سے اپنے آپ کو آراستہ کرے. ہر جگہ یہی ہوتا ہے کہ اگر کہیں جانا ہے مہمانی میں تو پہلے گندے کپڑے اتارو پھر صاف کپڑے پہنو تب اس قابل ہو کہ وہاں جاؤ. مثلاً ہمارے لیے اگر کریم بننا ہے اور اپنے آپ کو مقام کرامت تک لے جانا ہے تو یہ گندا لباس اتارنا ہوگا اور صاف لباس پہننا پڑے گا. کرامت برعکس ہے دیانت کا. یعنی کرامت یعنی بلندی, دیانت یعنی بستی. دیانت سے ہی ہے دنیا. دنیا یعنی پست. اگر ہمیں اس کائنات میں کریم بننا ہے تو اپنے آپ کو دنیا سے جدا کرنا ہوگا, دنیا سے الگ کرنا ہوگا. جتنے دنیا کے کام ہیں جو دنیا ہے اس سے اپنے آپ کو ہٹانا ہوگا. جب تک ہم دنیا میں وابستہ رہیں گے کبھی کریم نہیں ہو سکتے. دنیا کے لیے اتنی احادیث موجود ہے مذمت میں, اتنی احادیث موجود ہے کہ جب پڑھا جائے گی حدیثوں کو ساری لسٹ تو اشرا کافی ہے. دنیا کے لیے مولا کائنات بیٹھے اپنی جوتی کو سی رہے ہیں, پھٹی پھٹی ہوئی ہے نالے مبارک آپ تو اس کو سی رہے ہیں اپنے ہاتھ سے. ایک شخص آتا ہے, یاری کیا کر رہے ہیں جوتی سی رہا ہوں یا کمبل آ جائے. پوچھا یہ بتاؤ کہ اس جوتی کی قیمت کتنی ہے بازار میں؟ اس نے غور سے دیکھا اور مسکرایا کہ یا علی اگر یہ سالم ہوتی تو مسکرا اتنے کی تھی, اگر اچھی ہوتی اب تو اس کی کوئی قیمت بھی نہیں ہے. کہا خدا کی قسم تمہاری دنیا کی قیمت علی کی نگاہوں میں اس سے کہیں زیادہ پست ہے. یہ سلام ہے محمد علی. اس سے کہیں زیادہ پست ہے تمہارے دنیا کی مدری جگانی کے لیے. مولا کائنات نے تین مرتبہ دنیا کو طلاق دی. سب نے سنا ہوگا لیکن توجہ کیجیے, تو اللہ رجعت رکھ دیا کہ تین مرتبہ طلاق اور اس کے بعد رجعت ممکن نہیں ہے. طلاق کیا لفظ رکھی مولا نے؟ طلاق دیا ہے دنیا کو. طلاق کے معنی کیا ہے؟ طلاق کسے دی جاتی ہے؟ کروڑ پر کھڑے ہو گئے جو سامنے سے گزرا میں نے آپ کو طلاق دیا. جتنے روڈ سے گزر رہی ہے خواتین سب کہ ہم نے آپ کو طلاق دے دیا, ہم نے آپ کو طلاق دے دیا, ہم نے آپ کو طلاق دے دیا. طلاق کا موضوع محبت نہیں ہے. طلاق اس کو دیا جاتا ہے, اس کو دی جاتی ہے پہلے گھر میں آئے. جو گھر میں نہیں آئے تو طلاق کے معنی کیا ہے؟ مولا کہنا تھا نہیں کہ دنیا کے میں نے تجھے ترک کر دیا, ترک نہیں طلاق دیا ہے تجھے میں نے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ لوگ سمجھے کہ علی کے پاس دنیا تھی ہی نہیں تو مجبوری کا نام صبر. نہیں, دنیا آئی ہے مولا کائنات کے پاس اور پھر مولا نے اسے طلاق دیا ہے. وہ علی ابن ابی طالب جس نے 100,000 درخت اپنے ہاتھوں سے لگائے ہوں اس کے پاس دنیا نہیں. جس نے 1,000 غلام خرید کے آزاد کیے ہو اس کے پاس مال دنیا نہیں. مولا کائنات کنواں کھودتے ہیں جب پانی تک پہنچ جاتے ہیں کنویں سے بعد میں نکلتے ہیں, وقت پہلے کر دیتے ہیں. یعنی ایسا نہیں ہے کہ علی ابن ابی طالب کے پاس مال دنیا نہیں ہے کوئی سمجھے کہ تھا ہی نہیں تو لہذا طلاق. نہیں, مولا نے لفظ طلاق کو رکھا. ترک اس وقت ہو سکتی ہے چیز جب نہ ہو, لیکن طلاق اس وقت ہے جب آئے اور پھر چھوڑے انسان. یعنی مولا کائنات کے پاس موجود ہے, ایسا نہیں کہ نہیں ہے, لیکن مولا کائنات راہ خدا میں دے کے بتا رہے ہیں ہم اس کے قبضے میں نہیں ہے, یہ ہمارے قبضے میں ہے. سلام پڑھے محمد علیہ. بعد اجتماع بھی ہمارے یہاں دنیا سے مراد کیا چیز ہے, واٹ از دنیا, دنیا کہتے کسے ہیں, کبھی ہم نے یہ سوچا دنیا ہے کیا؟ یہ زمین و آسمان, ستارے, چاند, سورج, یہ دنیا ہے؟ درخت, پیڑ پودے, مکان, گھر, بیوی, بچے, یہ دنیا ہے؟ کہنے لگتا تو یہی ہے, لیکن یہ دنیا, اگر یہ دنیا ہے تو جو پروردگار, زمین کیا پروردگار کی مخلوق ہے, آسمان پروردگار کی مخلوق, کس سے حق پہنچتا ہے اس کو, کسی توہین کرنے کے لیے؟ زمین اور آسمان کی توہین کا حق کس کو پہنچتا ہے؟ مخلوق پروردگار ہے. اور احادیث مذمت کروا رہی ہے دنیا کی, پھر دنیا کیا چیز ہے؟ آپ سوچنے کی چیز ہے, دولت دنیا ہے, کیا دنیا ہے, پوسٹ مقام دنیا ہے کیا دنیا؟ دنیا کی صحیح ڈیفینیشن ہو ہی نہیں سکتی. کیا آپ یہ کہیں, پوائنٹ آؤٹ کریں, اشارہ کریں کہ یہ چیز دنیا ہے, سوال ہی پیدا ہو کوئی اس طریقے سے بیان کر سکے کہ دنیا ہے, بلکہ اچھا بات کہیں گے دنیا کے لیے, ہر ایک کی دنیا دوسرے سے بدلی ہوئی ہے, ہر ایک کی دنیا جدا جدا ہے, کوئی چیز دنیا نہیں ہے کائنات میں. کیا آپ یہ کہیں کہ یہ دنیا ہے, جس نے اس کو دیا وہ بےکار ہو گیا, دولت دنیا ہے, جس کے پاس دولت ہے دنیا پرست ہے, ایسا نہیں ہے, بلکہ بیان کیا گیا کہ کلما شغلک عن ربک فہو دنیاک, ہر وہ چیز جو تمہیں تمہارے پروردگار سے دور کر دے وہ تمہاری دنیا ہے. ہر وہ چیز جو تمہیں تمہارے پروردگار سے دور کر دے وہ تمہاری دنیا ہے. ممکن ہے بعض انسان وہ ہوں جن کی دولت انہیں خدا سے دور کرے, اور بعض وہ ہوں جن کی دولت انہیں خدا سے قریب کرے. ایک انسان کے پاس دولت آتی ہے وہ خدا سے دور ہو جاتا ہے, ایک انسان کے پاس دولت آتی ہے خدا سے نزدیک ہوتا ہے. کوئی دولت کو اس لیے کماتا ہے دوسروں پر فخر کرے, اور کوئی اس لیے کماتا ہے کہ راہ خدا میں صرف کرے, اپنے بچوں کے لیے, اپنے گھر والوں کے لیے اچھا انتظام کرے. یہ دنیا نہیں ہے. نماز, نماز جو عین عبادت ہے, ممکن کسی کے لیے دنیا ہو, ممکن ہے مصلی کسی کے لیے دنیا ہو, ممکن ہے ممبر کسی کے لیے دنیا ہو. اس لیے یہاں پر آ کر کے وہ ثابت کرنا چاہتے ہیں یا اپنے آپ کو سامنے لانا چاہتے ہیں کہ میں قدیم ہوں, یہ دنیا ہے. بلکہ ہر وہ چیز, میں نے عرض کیا, ہر وہ چیز جو انسان کو اس کے پروردگار سے دور کر رہی ہو اسے دنیا کہا جاتا ہے, اور ہر وہ چیز جو خدا سے نزدیک کرے وہ دنیا نہیں, آخرت ہے. ایک صلوات پڑھے محمد راج ہو. جناب امام قاسم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ارشاد سکتا ہے, حج کروں اور شادی کروں اور دوسروں کو تقسیم کروں, دو لوگوں کو کہیں دوسروں کو, سب کے سب آخرت ہے دنیا کا. دنیا یعنی جس جو خدا سے انسان کو دور کرے بس, اس کے علاوہ کوئی تعریف ہی دنیا کی نہیں کر سکتا انسان. ہر وہ چیز جو خدا سے دور کر رہی ہو, چاہے اولاد ہو, چاہے بیوی ہو, چاہے کوئی بھی ہو, اسے دنیا کہا جائے گا. کلما شغلک عن ربک, جو تمہیں تمہارے پروردگار سے دور کرتے اسے دنیا کہتے ہیں, چاہے کوئی چیز ہو. کیا بتائیے, اس مجلس کا کیا فائدہ جو مجلس ہمیں امام حسین سے دور کر دے؟ آپ کی نظر میں کوئی فائدہ ہے اس کا؟ وہ مجلس جو امام حسین سے دور کرے, کا مجلس تو کر رہے ہیں ان کے لیے, کر نہیں کر رہے ہیں ان کے لیے, لیکن جیسے وہ چاہتے ویسے تو نہیں کر رہے. جس طرح انہوں نے کرنے کے لیے کہا ہے اس طرح نہیں, بلکہ دور کر رہے ہیں. ایک مجلس سال میں کرتا ہے انسان, پتہ نہیں کتنے لوگوں کی توہین کرنے کے لیے. ऐसे ऐसे लोग हैं, मैं हवा में नहीं कह रहा हूं। एक मजलिस साल में बर्पा करते हैं कि लोगों ने तौहीन करने के लिए। कैसे मजलिस की है साल में, खड़े दरवाजे देख रहे कौन आया कौन नहीं आया, वहीं गिर रहे लोगों, और जो नहीं आया उसकी शामत पूरे साल जहां मिले, आप मेरे यहां मजलिस में क्यों नहीं आए थे, आपकी खुदाई फौजदार है कि हमको नहीं आए थे, आपने फर्ज बिछा दिया, क्या जिसको आना होगा आएगा, वे जरूरी है कोई आए हमारे यहां, अगर आपने हमारे आने के लिए मजलिस की है तो उसका इमाम हुसैन से क्या रहा है, अगर हमने उनके लिए मजलिस की है तो कोई आए ना आए क्या हुआ, हमसे बहस क्या है, हमने फर्ज बिछा दिया, हमने अपना सवाब ले लिया, इसको तौफीक होगी आएगा, इसे तौफीक नहीं होगी नहीं आएगा, हमें क्या परेशानी है, लेकिन आप सोचिए एक मजलिस कर रहा है साल में कोई इंसान, वो भी पता नहीं कि तुम्हारे दोहन के आप नहीं आया फला नहीं आया, किस लोग सर रहा है तेरा मुंह पता हो गया कते रहम हो गया, एक मजलिस की बुनियाद पर कि हमारे मजलिस से आप नहीं आया, अब आपसे रابطہ खत्म हो गया, ऐसी मजलिस से क्या फायदा हुआ कि जो رابطوں को मुनकत करने के लिए बर्बाद की जा रही हो, यहां तो दिल मिलाने की जगह है दिल तोड़ने की जगह है, एक सलावत पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद, मामूली सामने की शादी बता कितनी चीजें यहां पर है, जुलूस निकालना है जो ने आपस में बरसने पैदा है, इसका क्या रत्त कर रहा है वो अल्लाह से मसलन, तो जो चीज हमें आई में ताहरीन से करीब कर दे उसे दुनिया नहीं कहा जाता, चाहे वो दौलत हो या पोस्ट हो या मकान हो, मुमकिन है इंसान किसी अच्छी पोस्ट पर जाने की फिक्र में दौड़ रहा हो इसलिए ताकि वहां पहुंच के लोगों की खिदमत कर दूंगा, पहली चीज ये कि दुनिया से अपने आप को हमें अलग करना हो, मकाम करामत तक जाने के जो चीजें खुदा से दूर कर रही है उनसे अपने आप को अलग करना होगा, और उसके बाद जिस चीज से अपने आप को सजाना है उसे तकवा कहा जाता है। बस ये आखिरी मंजिल हमारी गुफ्तगू तमाम हो गई कि जिस चीज को हमें अपने ऊपर लाना है जो मुस्बत और पॉजिटिव सिफत है वो तकवा है, तकवा है जो इंसान को पहुंचा सकता है मकाम करामत। अब तकवे के लिए बहुत सी तारीफ बयान की गई है, मैं उसको बोल नहीं सकता आपके सामने, आसान सी बात कि इंसान वाजिबात का आदि हो अंजाम देने का और मुहर्रमात को तर्क करने का आदि, उसको तकवा कहते हैं पहली मंजिल। तो यहां पर सिर्फ एक बात मौलाना कायनात जी पेश करूं ताकि लोगों के लिए तहकीक करना चाहते हैं सिरा मिले। मौलाना कायनात का एक सहाबी है जिसका नाम है हम्माम, छोटी है सहाय हवस, वो अली नबी तारी के पास आए और आने के बाद कहा कि या अली सिर्फ लियल मुत्तकीन हत्ता का अन्नी अनुगुरो इलैहिम, ऐ मौला रब्बुल मोमिनीन हमारे लिए मुत्तकीन की सिफात बयान कीजिए, ऐसे बयान कीजिए कि जैसे मैं उनको देख रहा हूं। सोचिए खुतबे खुतबे हमाम के नाम से मैं जो इलाका मौजूद है पढ़ने की चीज है, हमारे उस्ताद ने तकरीबन 2.5 साल तक इसकी शर बयान की थी, देख ली और 2-3 सफे का खुतबा है दादा जी मैं जो बना रहा हूँ, सिफात मुत्तकीन के नाम से भी है और हमाम के नाम से भी, देखिए इंशाल्लाह मौला इस तरीके से मुत्तकीन के सिफात हमारे सामने बयान कीजिए जैसे मैं उन्हें देख रहा हूं। यानी बराबर रसूलुल्लाह का तफाअल अली अलैहि सलाम मौला कायनात ने संगीनी महसूस की, भारी पर महसूस किया और जवाब नहीं दिया, खामोश है। जनाब हमाम ने फिर कहा कि मौला मुत्तकीन के सिफात बयान कीजिए जैसे मैं उन्हें देख रहा हूं, तो आपने जवाब दिया कि या हमाम तक़िल्लाह व अहसिन उसने क्या कहा था कि ऐसे सिफत बयान किए जैसे मैं देख रहा हूं, और कहते करो बसी फला भी अपना हमाम भी हादत जवाब जनाब हमाम इस जवाब से काले नहीं हुए जैसे याद कर रहे हुए जैसे मौलाना ने टाल दिया ऐसा लग रहा था काले नहीं हुए فعزم علي ताकि जुमला इसके दो तर्जमे किए गए फाजमा अलैहि, एक तर्जमा यह कि जनाब हम्माम ने कसम दी मौला कायनात को क्या बयान करें, और दूसरा ترجمہ یہ کہ جب وہ کانے نہیں ہوئے تو مولا نے بیان کا ارادہ کیا عزم سے. اور پھر آپ نے ایک چھوٹا سا مقدمہ پہلے قائم کیا, فاضب علیہ وحمد اللہ وفنا علیہ, اللہ کی حمد و ثنا کی, پیغمبر پر درود پڑھا مولا نے, اور پھر اس کے بعد ایک مقدمہ ذرا سا کہ فلق خلق خلق لینا خلق, جو میں نے پڑھا دیا آپ کے سامنے. اس کے بعد امن متقون فیہا ہم احد الفضائل, یہاں سے گفتگو شروع ہوئی. متقی اس دنیا میں متقی وہ ہیں جو صاحبان فضیلت ہیں, اس کائنات میں متقی لوگ وہ ہیں جو صاحبان فضیلت ہیں, یعنی جن کے جو فضیلتوں کے اطراف میں نظر آتے ہیں, رزیلت کے اطراف میں نظر نہیں آتے. متقی وہاں دکھائی دے گا جہاں اچھی باتیں ہو رہی ہو, وہاں نظر نہیں آئے جہاں بری باتیں ہو رہی ہو. ہم اہل الفضائل, بس ایک فضیلت کا تذکرہ میں کروں گا, باقی چیزیں آپ انشاءاللہ خود دیکھ لیں. امن متقون فیہا ہم اہل الفضائل, متقی وہ ہیں جو صاحبان فضیلت ہیں. فضیلت کیا ہے؟ ایک فضیلت مولا بیان کرتے ہیں, پہلی فضیلت. پھر خطبہ چلا جا رہا ہے اس طریقے سے, منطقہم السبع ملبسہم الاقتصاد مشیہم التواضع ذلوا ابصارہم حرم اللہ علیہم الى آخر, بیان کر رہے ہیں مولا کائنات, ہم مان کھڑے سن رہے ہیں خطبے کو, متقین کے صفات کو محفوظ کر رہے ہیں. اچانک ہم مان نے چیخ ماری اور زمین پر گرے, کانت نفسو فیہا, اور اسی چیخ میں ان کی جان نکل گئی. فصائقا حمام ساقتن کانت نفسہ فیہا, حمام نے چیخ ماری اور اسی میں ان کی جان نکل کے روح پرواز کر گئی. مولا نے کہا کہ جب کوئی معجزہ کسی اہل تک پہنچتا ہے یہی ہوتا ہے, یعنی اسی لیے علی بن ابی طالب بیان نہیں کر رہے تھے کہ یہ ہونے والا تھا, لیکن جب اس نے اسنا کیا تو بیان کیا. میں اس کی ایک بات یہاں پڑھ رہا ہوں, لیکن آپ مطمئن رہے, اگر آپ کے پاس حمام جیسا ظرف ہو بھی تو بولنے والے کے پاس دلیل سے زبان نہیں ہے, یہاں کوئی حادثہ رونما نہیں ہوگا. ایک صلوات پڑھے محمد رسول اللہ. متقی وہ ہیں جو صاحبان فضیلت ہیں کائنات کے اندر. ہم سمجھتے ہیں متقی کے معنی یہ ہے کہ گردن گردن پہ نہیں کرتے, ہاتھ میں تسبیح لیتے, بس وہ تقوی کا تعلق اعضاء اور جوارے سے ہی نہیں. جو تسبیح لے رہے ہو متقی ہو گیا, مثلا اس کے دب ہل رہے ہو جلدی جلدی دل پہ متقی, ایسا کچھ نہیں. بعض بعض ایسے علماء ہیں ہمارے, اور بیان کرنے کا مقصد ہو رہا, ایسے علماء جن کے ہاتھ میں کبھی تسبیح نہیں دیکھی گئی, لیکن مقام ان کا اتنا بلند ہے کہ ہم جیسے انسان محسوس نہیں کر سکتے ان کے مقام کو. اور میں تاریخ تو دور کی بات ہے, یہ ہمارے زمانے کے ہم نے دیکھا ہے, اس کی بات کر رہا ہوں, کبھی لب ہلتے نہیں دیکھے گئے, لیکن مقام وہ ہے کہ عرفاء اس کی تعظیم کرتے ہیں ایسے انسان کی, جب اس منزل پر ہے وہ انسان. تو میں نے کہا کہ تقوی کا تعلق آتا ہو جوارے سے نہیں ہے, ایک چپ بیٹھا ہوا انسان لیکن نیم کہاں ہے, بلکہ تقوی کا تعلق دل سے ہے انسان کے, قلب سے ہے انسان کے, روح سے ہے تقوی کا تعلق. آثار ظاہر ہوتے ہیں اعضاء و جوارح پر, لیکن یہ کوئی اس طرح سے نہیں ہوتا سمجھے کچھ کا کچھ. پہلی صفت منطق و ثواب, مولا کہتے ہیں امن متقون فیہا ہم اہل الفضائل, کہ متقی وہ ہے اس کائنات میں جو صاحبان فضیلت ہے. پہلی فضیلت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ہے, تو اگر یہی بات ہمارے سمجھ میں آ جائے کتنے مسائل حل ہو جائیں گے. صرف یہی بات اگر ہم ایک بات مولا کے سمجھ میں آ جائے, آدھے مسئلے دنیا کے حل ہو جائے ہمارے معاشرے. منطق و ہم الثواب پہلی صفت, متقی کی پہلی صفت مولا کی نظر میں کیا؟ متقی وہ ہے جس کی گفتگو درست ہے. ایک فضیلت منطق یعنی گفتگو صواب, صواب سے یعنی کیا مطلب ہے اس کا؟ جب تیر اپنے نشانے پر لگ جاتا ہے یا گولی اپنے نشانے پر, کہتے ہیں یہ ثابت کر گیا. مولا یہ نہیں کہہ رہے کہ متقی وہ ہے جو سچ بولتا ہے, منطق و ہم سے صرف تو نہیں کہا, کیونکہ سچ بولنا کہتے ہیں تو بہت سے گناہ داخل ہو جاتے ہیں, کیونکہ غیبت سچ بولنے ہی کا نام ہے. کسی صاحب غیبت کر رہے ہیں, آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہنے میں صحیح کہہ رہا ہوں, صحیح کہہ رہے ہیں تبھی تو غیبت ہے, جھوٹ ہوتا تو تہمت تھی. لیکن مولا نے ایسی لفظ رکھی ہے کہ 30-32 گناہ جو صرف زبان کے ہیں سارے گناہ خارج ہو گئے اس ایک لفظ سے. منطق و ہم الصواب, متقی وہ ہے جس کی زبان, جس کی گفتگو درست ہے. ایسی بات زبان پر آتی ہی نہیں متقی کہ یہ پہلی صفت ہے. مجھ جیسے لوگ تو یہی سزائے ہو گئے, کیونکہ یہ جو 200 گرام کی جو دہن کے اندر ہے یہ اتنی خطرناک چیز ہے, اگر صحیح چل جائے تو ٹوٹے ہوئے دلوں کو ملا دے, اور اگر غلط چل جائے تو قوموں کو لڑا دے. ایک صلوات پڑھے محمد علی محمد. لیکن وقت میں گنجائش نہیں ہے کہ کس طرح سے زبان کے لیے اتنا زور دیا گیا ہے. المرء مخبوب تحت لسانه, انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے. تکلموا تعرفوا, بولو آگے پہچانے جاؤ. تا مرد سخن نگفتے باشد, ای بو ہنرش نگفتے باشد, جب تک انسان بولتا نہیں ہے اس کا عیب بھی چھپا رہتا ہے, اس کا ہنر بھی چھپا رہتا ہے. ادھر دو لفظ وہ نہیں پتا چل گیا کتنے پانی میں. درس ہوتا ہے جب یاد رہنے کے لیے بچوں کے لیے درس ہوتا ہے خارج, تو طریقہ یہ ہے کہ استاد درس کہتا ہے اور یہ جو لوگ بیٹھ کے سنتے رہتے ہیں وہ کبھی کبھی اعتراض کرتے ہیں, ایسے ایسے کرتے ہیں, انہیں کوئی اعتراض نہیں ہوتا. فرمائیے تو انہوں نے اعتراض کیا, استاد نے جواب دیا, پھر اعتراض کیا, پھر جواب دیا. یہ ہوتا ہے, یہ جو میں واقعہ سنا رہا ہوں یہ اپنے ماحول سے ہٹ کے دوسرے ماحول کا ایسا راہ نہیں کر سکتا. اگر آپ چاہیں بات بتا دیں, استاد اپنا درس کہہ رہے تھے جو بھی تھے بحث, ایک سال تعلیم ہوتا جو پیچھے بیٹھتا تھا کچھ بولتا نہیں تھا خالی سنا کرتا تھا. استاد کچھ دن میں اس سے روب میں آنے لگے, یہ بڑا سمجھدار لڑکا ہے, ساری باتوں کو سمجھ لیتا, کچھ کہتا ہی نہیں کبھی. جس دن یہ بول دیا تو مصیبت ہے, پتا نہیں کیا کہتے, اتنا پڑھا لکھا کتنا سمجھدار جینیس. ایک دن درس ہو رہا تھا کہ روزہ افطار کب کرنا چاہیے, بحث یہ تھی جب سورج ڈوب جائے, ڈوبنے کا یقین پیدا ہو جائے اور وہ جو سورج ہے وہ غائب ہو جائے, پھر پہاڑ بھی اتنا آخری بحثیں جو ہوتی ہیں. اس نے بھی انگلی اٹھا دی, سوال تھا اس کے لیے, جی فرمائیے کہنے کا, اگر نہ ڈوبے تو کہیں بس ٹھیک ہے تشریف رکھیں. محمد راج جب تک یہ زبان بند رہتی ہے عیب بھی بند چھپا رہتا ہے اور انسان کا ہنر بھی چھپا رہتا ہے, اور جہاں زبان کھلی پتا چل گیا کیا ہے, دو لفظ بولتے ہیں. یعنی ایسے ایسے لوگ اعتراض کرنے آتے ہیں کہ جو لفظ کہہ رہے ہیں اس کا تلفظ صحیح نہیں ہے, یعنی بات کر رہا ہے کہاں بجائے تشہد کے تشہد کہہ رہا ہے, اور یہ مسائل فقہی میں بحث کر رہا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد علی محمد. انسان متقی وہ ہے جس کی گفتگو درست ہے, یہ سوچ کے بولتا ہے کون کہہ رہا ہے, کس کے لیے کہہ رہا ہے, کیا کہہ رہا ہے. آج کل ابھی تک ہم سنا کرتے تھے کہ بہت سی باتیں کہنے کے لیے وقت تمام ہو رہا ہے, ابھی تک سنا کرتے تھے چھوٹا منہ بڑی بات, اب زمانہ آخر زمان میں پلٹ پلٹ گیا, بڑا منہ چھوٹی بات. 60 سال 70 سال 80 برس کے لوگ اتنی چھوٹی بات کہتے ہیں, سن کے انسان کیا کہے یہی نہیں سمجھ میں آتا. ایک صلوات پڑھے محمد علیہ وسلم. بلاخر عزیزوں کہ دوسرا فرق جو دوسری شرط ہے وہ یہ ہے, انسان اپنے آپ کو تقوی سے مزین کرے. جتنا تقوی انسان کے اندر ابھرتا چلا جائے گا اتنا انسان کی کرامت پروردگار کے نزدیک بڑھتی چلی جائے گی. مسافر کلام میں کہہ رہا ہوں کیا کہا پروردگار نے قرآن مجید میں, انا اکرمکم, سب کو یاد ہوگی شاید کیا ہے, انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم, سب سے زیادہ صاحب کرامت تمہارے اندر وہی ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے. انسان کے لیے کہا اکرمکم, سب سے زیادہ کریم,
کیجئے اننا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، سب سے زیادہ کریم تمہارے نزدیک وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے. قرآن مجید کی پہلی آیت اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم. قرآن کی پہلی وحی میں کرامت کا درس دیا گیا. قرآن کی آخری آیت کون سی ہے؟ توجہ کریں، قرآن کی آخری آیت کون سی ہے؟ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ. تقویٰ اختیار کرو اس دن کے لیے جس دن تم خدا کے پاس جا رہے ہو. پہلی آیت کرامت کی آیت، آخری آیت تقوی کی آیت. کرامت تمہیں پڑھانے کے لیے بھیجا ہے، تقویٰ تمہیں لے کر کے آنا ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد. عجیب بات ہے، میں اس کا ترجمہ کرتے ہیں انسانوں کو گلشن کو گھبراہٹ سے لگتی دم سے لگتا ہے، پر دیا عالم نے لہجہ کیا اپنایا ہے. اقرا وربک الاکرم، توجہ میرے عزیزو، اقرا وربک الاکرم. تمہارا پروردگار جو اکرم ہے انسان کے لیے کیا کہا؟ انا اکرمکم. جو لفظ اپنے لیے استعمال کیا وہی لفظ انسان کے لیے استعمال کیا. ارے ہم نے تمہیں کائنات میں بھیجا ہی اس لیے ہے کہ ہماری صفات کو اپنے اندر پیدا کرو. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. بس آخری بات اخر، بس گفتگو تمام ہوگی. میں نے اپنی بات مکمل کر کے ایک بات جلدی سنا دوں، واقعہ کہہ چکا ہوں زیادہ بار بار، ذہن پر کلک ہو رہی وہ چیز. درس کا واقعہ آیا تھا، انسان کس منزل کمال پر پہنچتا ہے، توجہ کیجیے. جناب شیخ اعظم انصاری، تقریباً سب نے ان کا نام سنا ہوگا، شیخ مرتضیٰ انصاری. آج ان کی لکھی ہوئی کتابیں فقہ میں اتھارٹی ہیں، اصول اور فقہ میں. جس کی سمجھ میں شیخ کی کتابیں آ جائیں، اس انسان نے مجتہد ہونے کی صلاحیت ہے. رسائل مقاصد کے شیخ نے لکھی ہے، جو کتاب اتھارٹی بنتی اس میں تو کتاب شیخ کی، شیخ اعظم انصاری. رسائل اصول میں ہے، مقاصد فقہ میں ہے، علم اصول اور علم فقہ میں کتاب شیخ کی. شیخ کی ایک آنکھ غالباً نہیں تھی، اور ایک آنکھ میں ون تھرڈ روشنی تھی، اور اس سے یہ کیفیت ہے ان کی. تقوی پر گفتگو کر رہا ہوں. اس منزل پر انسان پہنچتا ہے کرامت کی، صفات پروردگار کو اپنے اندر پیدا کرتا ہے. صبغت اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، رنگ خدا میں اپنے آپ کو رنگنا ہے. یہاں زکاۃ شکاۃ گفتگو اور ہوتی، کیا کرتا گھر کی بات آج آخری ہے. اپنے اندر صفات پروردگار کو پیدا کرنا، کیسے پیدا ہوتی؟ دو چیزوں سے، دنیا سے اپنے آپ کو دور کرو، تقوی سے اپنے آپ کو راستہ کرو، خود بخود دائم کی ضرورت چلی. شیخ اعظم انصاری درس کہتے تھے، نہیں اور درس اصول یا پھر کوئی بھی کلاس میں طالب علم سارے ان کے ہوتے تھے، لوگ اعتراض کرتے ہیں، جواب دیا جاتا ہے، یہ ہوتا ہے درس خاری کا طریقہ، یہی ہوتا ہے. ایک طالب علم پیچھے بیٹھتا تھا ہمیشہ، بالکل کچھ نہیں بولتا تھا، وہ کیونکہ اسی سے ملتا ہوا واقعہ لہٰذا درس کر رہا ہوں، پیچھے بیٹھتا تھا کچھ نہیں بولتا تھا، چپ بالکل. ایک دن آگے آ کر کے بیٹھ گیا کلاس میں. تو اسٹوڈنٹ لائف تو آپ جانتے ہیں ہر جگہ کی طرح ہوتی ہے تقریباً، تھوڑا بہت فرق کے ساتھ. لوگ اشارہ کر رہے ہیں کہ آج کچھ مشکل پیدا ہوئی. تو روزانہ پیچھے بیٹھ کے تعلیم آ گیا، پھر اوپر تھانے بیٹھ کے شیخ کیا ہوا، مسکرا لے گا بچے آپس میں. شیخ نے درس شروع کیا، انہوں نے مجھے اٹھایا اس سے، اب سارا مہمان بچے دیکھ رہے ہیں آج کو اعتراض کرنا ہے. اعتراض کیا، اور اچھا اعتراض شیخ پر. شیخ اعظم انصاری نے اس سے اچھا انہیں جواب دیا. پھر اعتراض کی کچھ دیر کے بعد، پھر اعتراض، کئی اعتراض کیا انہوں نے پورے درس میں اس طالب علم نے. خیر اپنا شیخ جواب دیتا ہے، چونکہ شیخ بھی آزم معمولی شخصیت نہیں ہے. جب درس ختم ہو گیا اور شیخ منبر سے اتر کے جانے لگے، تو طالب علم کھڑا ہوا تھا، چپکے سے اس کے کان میں کہا، کہنے لگے جس نے کل رات تمہارے کان میں بسم اللہ پڑھی ہے، اس نے دونوں کان میں بلوالین تک پڑھا ہے، اعتراض کم کیا کرو. ایک سلامات پڑھیں محمد علیہ وسلم. ہوا کیا تھا کہ طالب علم تھا، متعبد تھا، عبودیت رکھ کرتا تھا، عبادت گزار تھا، ذہنی اعتبار سے کمزور تھا. ذرا
سمجھ میں اتنا کم آتا تھا. مولا کائنات سے ترسل کیا خواب میں علی ابن ابی طالب نے کان میں صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ دی. اس بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی وجہ سے اتنا علم آ گیا کہ شیخ پر اعتراض کر رہا تھا. اور اب کمال یہ ہے کہ پڑھا اس کے خواب میں تھا, پتہ شیخ کے انصاری کو تھا. ایک صلوات پڑھے محمد علیہ وسلم. اور آج جتنا زیادہ ہمارے خلاف یا مہاراجے کے خلاف جو پروپیگنڈا کی وجہ معلوم ہے گیا. دیکھیے بہت چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کی بغض کی بنیاد حسد پر ہوتی ہے. حسد پر اتنی بڑی بیماری ہے حسد کہ حد نہیں. اس کی بنیاد حسد پہ ہوتی ہے. آپ کے پاس کوئی چیز ہے میرے پاس نہیں ہے, پریشان ہوں کسی طریقے سے مجھے ملے نہ ملے آپ کی ضائع ہو جائے. چونکہ ہماری فقہ اتنی غنی ہے کائنات میں, کسی مذہب کے پاس ہماری فقہ جیسی فقہ ہے ہی نہیں. کسی کے پاس اتنا بڑا خزانہ ہے ہی نہیں جو دنیا کو جواب دے سکے. آج جتنا دنیا آگے بڑھ رہی ہے اتنا دوسرے علماء پریشان ہو رہے ہیں جواب دینے میں. ایک مسئلے کے حل کے لیے کمیٹیاں بیٹھتی ہیں اور پھر بھی حل نہیں ہو پاتا. یعنی آخر تک یہ طے نہیں کر پاتے کہ مرنے والا شہید ہے یا مارنے والا شہید ہے. اور جب جواب پوچھئے کہاں سے دیا تو فوراً کہتا ہے امام صادق کی فلا حدیث سے, امام باقر کی فلا حدیث سے, قرآن کی فلا آیت سے. اتنی غنی ہے ہماری فقہ. فقہ جعفری کے علاوہ کسی کے پاس کوئی ایسی فقہ نہیں ہے کہ ہو کہاں سے. کسی کا امام 2 سالم سے پڑھا ہے, کسی کا امام 1 سالم سے پڑھا ہے, تو لائیں گے کہاں سے. اب دنیا کو مصیبت یہی ہے کہ ہمارے پاس تو ہے ہی نہیں, ان کے پاس بھی نہ رہ جائے. ایک صلوات پڑھیں محمد علیہ وسلم. یہ سارا ہنگامہ اس لیے ہے کہ ان کو بھی نہیں کہا جہاں پروردگار عالم خود حفاظت کرنے والا ہو وہاں کچھ نہیں ہو جاتا. پھر آخر اور بھی کچھ کہنا چاہ جاتا شیخ اعظم کے لیے, لیکن وقت تمام ہوتے بعد ختم کر رہا ہوں کہ پہلی چیز اگر کرامت سے اپنے آپ کو وابستہ کرنا ہے, آراستہ کرنا ہے, تو دنیا سے اپنے آپ کو دور کرنا ہو. فرق نہیں ہے وہ میں ہوں یا آپ. اور اگر ہمیں کرامت تک جانا ہے تو اپنے آپ کو متقی اور تقوی کی زینے سے لباس سے آراستہ کرنا ہوگا, تاکہ اس منزل پر آ جائیں جس کا درس پروردگار عالم نے پہلی وحی میں دیا تھا کہ ہم کریم بن جائیں, نفس انسان کا بلند ہو جائے, ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے اوپر آ جائے. اور جب ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے اوپر آتا ہے تو ذرا ذرا سی بات پر الجھتا نہیں ہے, بڑے مسائل کو نظر میں رکھتا ہے. جیسے کہ ہم نے خود دیکھا ہے کربلا سے آخر تک کے راستے میں کیسے کیسے لوگ آئے ہیں. امام حسن کا واقعہ کیا آپ کو جیسے کون کا بری بری باتیں کہنا شروع کی, امام حسن کو بھی موڑا کہنا شروع. کھڑے سنتے ہیں, اس نے کوئی ریئیکشن نہیں دیکھا تو تھا گیا. کچھ دیر کے بعد چپ ہوا. جب چپ ہوا تو آپ کہتے ہیں کچھ پڑھنا چاہ رہے ایمان کا نہیں ہوگا. جب چپ ہو گیا کہتے ہیں مجھے تو یہاں کا نہیں لگتا, کہیں باہر سے آیا. اگر تیرے پاس رہنے کا مکان نہ ہو تو میں دوں تجھے, اگر راستے کا سفر کا خرچ نہ ہو تو لے سکتا ہوں مجھ سے بہتر. لیکن سفر دیکھی تو پہلوا بہت بدل یہ کیا ہوا, مجھے تو کچھ اور کہا گیا تھا, شام سے آیا تھا. آج کے پہلے ہم سے بڑا کوئی دشمن آپ کا نہیں تھا اور آج کے بعد سے کوئی دوست نہیں ہوتا. یہ کریم ہے, کریم میں آئے محمد امام حسن ہے. اگر اشارہ کر دیتے وہ اکیلا تھا مدینہ مدینہ کام کرتا، لبوں میں سر بدن سے جدا ہو جاتا. سر کا جدا ہونا اور ہے، برے اخلاق کا جدا ہونا اور ہے. امام بدن سے سر کو جدا کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں، امام بری صفتوں کو انسان سے جدا کرنے کے لیے آئے ہیں. اور جتنا موقع ملتا گیا اتنے برے صفات کو جدا کرتے چلے گئے. کربلا سے سلسلہ شروع ہوا، شام تک یہ سلسلہ گیا. اب اللہ کا دیکھیے، کربلا سے امام حسین نے شروع کیا، ہور کو نکالا، ہور جیسے کچڑوں کو یزید کی صفت سے نکال لیا، اور یہ سلسلہ چلا. کوئی کوفے میں بدل رہا ہے، کوئی شام میں بدل رہا ہے، کوئی دربار یزید میں بدل رہا ہے. روم کا سفیر یزید کے دربار میں، روم سے آیا ہوا ہے سب عیسائی ہے، دربار یزید میں ہے. واقعہ سامنے آتا ہے، ایک لمحے میں بدل جاتا ہے. یعنی وہاں پر بھی یہ کام ہو رہا ہے، دربار میں بھی یزید کے جہاں آل محمد رسن بستا کھڑے ہوئے ہیں، اس جگہ پر بھی یہ ذمہ داری پوری ہو رہی ہے امام سجاد سے اور جناب زینب سے اور دوسرے خواتین کے ذریعے سے، تاکہ محسوس ہو کہ پیروں میں کربلا کیا. بس عزیزو، آج روز چہلم تھا، امام حسین کی شہادت کیا 40 دن گزر گئے. صبح سے آپ نے مجلسیں دیکھی، جلوس بھی کیے، سیرتیں بھی کی. کسی نے خوش نصیب کے وہ لوگ جو آج سرزمین کربلا موجود، جم میں کفی چاروں طرف سے ٹوٹا ہوا. جب فوٹو دیکھتے ہیں کربلا کا، جب دل روتا ہے. جتنے آج گئے ہیں سب کیا سوچتے ہیں، ایک مرتبہ یہ ہاتھ زمین تک پہنچ جائے، ایک مرتبہ یہ ہاتھ امام کے حرم سے مس ہو جائے. یہ سوچتے ہیں، جاتے ہیں، کوئی دروازہ چھوٹتا ہے، کوئی تحریر چھوٹتا ہے، کوئی زمین تک پہنچ کے چھوٹتا ہے، بڑا خوش ہوتا ہے میرا ہاتھ زمین تک پہنچ گیا. دن کو تھا جو حاجی صاحب یہ چاہتا تھا کہ ایک بار حسین پر کر لے، آج ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں مجمع ٹوٹا پڑا ہے زمین پر چومنے کے لیے. عجیب سما تھا وہ، تصور نہیں کر سکتے ہم اور آپ کہ جس منظر کو جناب زینب نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے، کہ چاروں طرف سے لوگ ٹوٹے پڑے ہیں حسین ابن علی پر، اور راکب دوش رسول سجدے کے عالم سر جو سب کو زمین پر رکھے ہوئے آواز دے رہے، لا الہ الا اللہ لا معبود سوا کیا بیا بالمستقیم. یہ لٹا ہوا قافلہ کوفے کے بازار، شام کے دربار و بازار سے گزرتا ہوا زندان تک آ گیا. وہ زندان جہاں رات کی ہو سے دن بھی دھوپ ہے، بیویاں کتنے دن تک اسیر رہی پتہ نہیں، کیونکہ طے نہیں ہو پاتا کہ یہ پہلا اربعین ہے یا دوسرا اربعین ہے. جس دن اہل حرم کربلا واپس پہنچ رہے، بلا کے جو بھی ہو، ایک دن آیا امام سجاد کو یزید نے بلایا کہ ہم نے تمہیں آزاد کر دیا. یزید نے ترس کھا کے آزاد نہیں کیا میں نے کہا کہ سامنے، بلکہ سید سجاد نے جناب زینب و کلثوم کی تقاریر نے مجبوری بنا دیا ہے یزید کی آزاد کرنے. شام کا ماحول ایسا کر دیا ان لوگوں نے کہ زندان میں رکھنا مشکل ہو رہا ہے یزید کو، بغاوت کے خوف میں آ گیا. ایسا نہ ہو کہ لوگ بغاوت کر بیٹھے، ان کو رکھ کر کے ان کو آزاد کرو، جلدی یہاں سے مدینہ بھیجو تاکہ یہاں نہ رہے، تظاہر کرتا ہے. حسین کو قتل کرنے میں ابن زیاد نے جلدی کر دی، لعنت بھیجتا ہے ابن زیاد پر یزید. تو حتیٰ کہ جب کہا گیا ایک مکان خالی کرا دیا جائے تاکہ اپنے بھائی کے ماتم پہ، انہوں نے فوراً یہ کام کر دیا تاکہ اپنے لیے سیاسی مجبوری نہیں سمجھ رہا تھا اللہ نے جناب زینب کی فراست کے قاتل کے مکان میں زینب نے مقتول کا مقتول کر دیا. اتنا انقلاب پیدا کیا جناب زینب کی تقریروں نے کہ میں نے عرض کیا تھا کل وہ بیویاں تو کل تک تالیاں بجا رہی تھی زینب کو دیکھ کر کے مذاق اڑا رہی تھی, آج سے آج باز پہ شہزادی کو بھروسہ دے دیا. قافلہ رہا ہوا, یہ قافلہ چلا, جناب زینب سکینہ کو چھوڑ کر کے چلی گئی. جا رہا ہے یہ قافلہ دو راہی پر پہنچا, دو راہے پر ایک راستہ مدینے کی طرف جاتا ہے, ایک راستہ کربلا کی طرف جاتا ہے. سید سجاد آپ نعمان بن بشیر سے کہو ہمیں ادھر سے لے چلے, ادھر کربلا پڑتی ہے اس طرف سے قافلے کو لے جایا گیا جہاں کربلا پڑے, چونکہ امام سجاد کے سر کے ساتھ شہداء کے سامنے سر کو لیے ہوئے امام شام سے آ رہے ہیں کربلا میں دفن کرنے کی مختلف روایتیں ہیں کہ سر کہاں دفن ہوا, قاہرہ میں دفنے, شام میں دفنے, یا نجف میں دفنے, یا کربلا میں. زیادہ تر علماء کا اسی پر عمل ہے کہ کربلا میں دفن کیا امام سجاد نے اپنے ساتھ ملا کر کے. قافلہ لے کر کے آ رہے ہیں سید سجاد ادھر قبر حسین کا پہلا زائر رسول خدا کا صحابی جابر بن عبداللہ انصاری اپنے شاگرد عطیہ کوفی کے ساتھ کربلا پہنچے, جا کر کے فرات میں غسل کیا, غسل کر کے چلے ہیں زیارت کے لیے. عطیہ میرا ہاتھ قبر تک پہنچا دے, کیونکہ خود نابینا ہے اس لیے کربلا میں شرکت نہیں کر سکے, جہاد میں 75 سال سے زیادہ کی عمر ہو رہی ہے اور نابینا ہے جناب جابر. عطیہ لے کر کے آئے, قبر کے قریب پہنچ رہے ہیں جناب جابر, ذکر خدا کرتے ہوئے آہستہ آہستہ قبر تک آئے. عطیہ نے ہاتھ کو رکھا کہ یہ ہے قبر امام حسین, جیسے ہی قبر پہ ہاتھ رکھا چیخ ماری بے ہوش ہو گئے. قبر حسین کا پہلا زائر ہے جس نے روایت کو نقل کیا, ثواب کو نقل کیا, زیارت قبر حسین کے. جناب عطیہ نے پانی کے چھینٹے دیے, جابر ہوش پہ آئے, 3 مرتبہ کہا یا حسین یا حسین یا حسین, رو رہے ہیں, گریا کر رہے ہیں, جناب جابر کا غلام کہتا ہے کہ شام کی طرف سے کچھ سیاہی نظر آ رہی ہے, کہ جا کر کے دیکھو کون ہے, اگر سید سجاد آ رہے ہوں گے تو میں تجھے آزاد کر دوں گا. غلام گھوما دوڑاتا ہوا گیا, واپس آیا, کہا جا کر جابر امام سجاد کا حملہ لیے ہوئے آ رہے, تاریخ دیجیے اسے ہی جناب جابر سے سنا, سرو پا پر رہنا, امام سجاد کی طرف چلے, جابر بھی ہے, عطیہ بھی ہے, تھے. پہلی رخصت جب حسین اور حسین کا قافلہ مدینے سے رخصت ہوا. کبھی ماں کی قبر پر آتے ہیں, کبھی بھائی کی قبر پر جاتے ہیں, کبھی نانا کی قبر پر آتے ہیں. عجیب سما ہے مدینے کے اندر. دوسری رخصت وہ ہے جب حسین ابن علی اہل حرم سے رخصت ہوئے. یہ منظر بھی اتنا سخت تھا کہ ڈبو جو عزیز ہو باہر نکلنا چاہتے بچے پیروں میں لپٹ جاتے. تیسری رخصت وہ ہے جب اہل حرم لاش شہدا سے رخصت ہوئے گیارہویں اور چوتھی رخصت وہ تھی جب اہل حرم اب قبر حسین سے رخصت ہو رہے ہیں. جس بیوی کو اٹھایا جاتا ہے قبر پر بیٹھی بیٹھ کر رہی ہے, کوئی اٹھنے پر تیار نہیں ہوتا. ارے کیسے جائے, کس کے سہارے جائے؟ ساری بیویاں بیٹھ گئی, بٹھا دیا گیا ہے گر کر کے. آخر میں دیکھا ایک بیوی قبر حسین کے پاس نہیں بیٹھی ہے. آپ نے محسوس کر لیا ایک اور بیوی ہے جناب ربا
عزت و آبرو کی حفاظت فرما.
دشمنان محمد اور آل محمد کا قابل ہدایت نہیں ہے، جس لباس میں بھی ہے رسوائی و ذلت کے ساتھ نیز تو نابود فرماؤ. پروردگار اس قلیل ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماؤ. اے میرے مالک، یہاں جو تیری بارگاہ میں بلند ہیں ان کو اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ فرماؤ. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. حضرات مرتبہ سورہ حم اور تین بار سورہ اخلاص کے علاوہ فرما کر مرحوم مرزا رضا علی نمیر علی حسین، مرحوم زہرا فاطمہ نمیر مظہر حسین، مرحوم یاوا حسین نمیر احسان حسین اور تمام مومن مومنات محمد محمد کے چاہنے والے دنیا سے گزر گئے ان کے لوگوں